أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم صدق الله العظيم. یہ سورہ زخرف ہے، سات رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس کا امتیازی مضمون یہ ہے کہ اس میں جملہ اقسام کے جو شرک ہیں ان کے ذکر کو اللہ تعالی نے جمع کر دیا ہے. سیاسی شرک، پھر یہ کہ خدا کا بیٹا یا بیٹی قرار دینے والا شرک، اللہ کے ایسے اولیاء کا ماننا کہ جن کی سفارش وہ لازماً ماننے پر مجبور ہو اور جو حق کو باطل یا باطل کو حق کر سکے، شفاعت باطلہ کا تصور، یہ سب چیزیں آپ کو اس سورت مبارکہ میں جمع ملیں گی. آمین والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو روشن ہے اور واضح ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اسے بنایا ہے قرآن عربی. لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھ سکو، عقل سے کام لے سکو، کیونکہ اولین مخاطب حضور کے عرب تھے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ الْحَكِيمِ، اور یہ یقیناً ہمارے پاس اس اصل کتاب میں بلند و بالا بھی ہے اور حکمت والی بھی ہے، یعنی ام الکتاب، اسے لوح محفوظ بھی کہا گیا ہے. اصل قرآن وہاں ہے، یہ قرآن اس کی نقل ہے. اصل قرآن لوح محفوظ میں ہے، اسی کو یہاں ام الکتاب کہا گیا ہے، جو بہت بلند و بالا ہے اور بہت ہی پختہ ہے، مستحکم ہے. اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، تو کیا ہم اس ذکر کو، اس یاد دہانی کو، اس نصیحت کو تمہاری طرف سے موڑ دیں؟ انکم تم قوم مسرفین، اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھ جانے والی قوم ہو، یعنی ہم نے تمہیں موقع عنایت کیا، تم میں سے ہم نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، تمہاری زبان میں کتاب ہم نے نازل فرمائی، تو تمہاری یہ ناشکری جو ہے وہ گویا کہ اس کا ایک تقاضا تو یہ ہو سکتا تھا کہ تمہیں اس سے محروم کر دیا جائے، لیکن ہماری حکمت اور رحمت اس کی متقاضی ہے کہ ہم اس ذکر کو تمہاری طرف ہی نازل کر رہے ہیں. کیا ہم پھیر دیں گے تم سے اس ذکر کو اس لیے کہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو؟ یعنی انہی میں سے نکل آئیں گے لوگ کہ جو اس کتاب کی قدر و قیمت کو جانیں گے، اس کا حق ادا کریں گے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی انبیاء کو ہم نے بھیجا پہلوں میں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی بھی نبی مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مذاق ہی کرتے رہتے تھے، استہزاء کرتے تھے. فاہلکنا اشد منہم بطشاً، تو ہم نے ہلاک کیا ان سے کہیں زیادہ بڑی قوت والوں کو، جن کے بطش، جن کی پکڑ کے اندر زیادہ قوت تھی. ومضا مثل الاولین، اور پہلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں، قوم ہود، قوم ہود، قوم عاد وغیرہ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم، اور اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے اس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، تو یہ ریاضمند کہیں گے کہ پیدا کیا انہیں اس ہستی نے جو العزیز ہے العلیم ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، لوگوں سوچو وہی ہستی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. وجعل لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے اس نے راستے بنا دیے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ اور اپنی منزل مقصود تک پہنچا کرو. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہی ہے کہ جس نے نازل فرمایا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق. وانشرنا بہی بلدتم میتا، تو ہم نے زندہ کر دیا اس کے ذریعے ایک مردہ زمین کو. کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکال لیے جاؤ گے. کہ زمین بے آب و گیا ہوتی ہے، اس میں سے سبزا نکل آتا ہے جب بارش برستی ہے، ایسے ہی جب ہمارا حکم نازل ہوگا تو زمین میں دفن تمام انسان جو ہے وہ نکل کر کھڑے ہو جائیں گے. الذی خلق الازواج کلھا، اور وہی ہے کہ جس نے تمام چیزوں کو بنایا جوڑوں کی شکل میں. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور تمہارے لیے کشتی اور مویشی بنائے جن پر کہ تم سواری کرتے ہو. لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم جم کر بیٹھو اس کی پیٹھ پر. ثم تذکروا نعمت ربکم, پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو. اذا استویتم علیہ, جبکہ تم اس پر جم کر بیٹھ جاؤ. وتقولوا, اور کہو, سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین, پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے مسخر کر دیا اور ہم ہرگز نہیں تھے اس کو قابو میں لانے والے. اونٹ جیسا جانور, ہاتھی پر سواری کر رہا انسان, کتنی اس کی طاقت ہے, انسان کی کیا حیثیت ہے اس کے مقابلے میں. ایک پاؤں اس کے اوپر رکھ دے تو کچوبر نکل جائے, لیکن اللہ نے مسخر کیا ہوا ہے اس کے اوپر حوضت جما کر بیٹھے ہوئے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ جانے والے. یہ وہ دعا ہے کہ جو سواری پر سوار ہوتے ہوئے ہمیں پڑھنی چاہیے. جو سواری پر سوار ہو کر کہیں جا رہے ہیں تو اسی طرح ذہن میں تازہ ہو جانا چاہیے کہ ایک دن اسی طرح ہم اللہ کی طرف واپس لوٹ جائیں گے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, اور انہوں نے اس کے لیے اس کے بندوں میں سے اولاد تراش لی ہے. یہ جز کا لفظ بہت اہم ہے, اس لیے کہ کسی کا بیٹا یا بیٹی اس کے وجود کا جز ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ بڑی گستاخی ہے ان کی کہ انہوں نے اللہ کا جز قرار دیا ہے جسے بھی بیٹا یا بیٹی بنایا. تو اس کو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک کی ذات ہے, ذات خدا بندی میں کسی کو شریک کر دینا. اب یہ وقت نہیں ہے, ورنہ یہ معاملہ بایولوجی کا ہے کہ لوئر اینیملس میں ری پروڈکشن اس طرح ہوتی تھی کہ ایک حیوان ہی کے دو ٹکڑے ہو گئے. اب انہیں بیٹے کہنے چاہے کہنے, وہ حیوان شریف اب نہیں رہے, انہیں کے وہ دو حصے ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے ایولیوشن کا پروسیس آگے بڑھا تو اس ریپروڈکشن کے پروسیس کو بدل دیا کہ اب نر اور مادہ کا معاملہ ہے اور دونوں سے ایک ایک جرثومہ صرف لیا جاتا ہے, اسی سے اس کا بیٹا یا بیٹی بنتی. لیکن بہرحال وہ ایک ایک جرثومہ, ایک ایک کھل جو ہے وہ بھی اس حیوان کا جز ہے. تو گویا کہ وہ جو بھی آفسپرنگ ہے, جو بھی وجود میں آیا ہے بیٹا یا بیٹی, وہ در حقیقت ان کے اجزاء پر مشتمل ہے, اپنے پیرنٹس سے. تو اگر خدا کا بیٹا یا بیٹی بنائیں گے تو گویا کہ انہیں اللہ کا جز قرار دے رہے ہیں. ان الانسان لکفور مبین, یقین انسان بڑا کھلم کھلا ناشکرا ہے, بڑا گستاخ ہے. ام اتخذ مما یخلق بناتا, کیا اس نے جو وہ پیدا کرتا ہے اس میں سے اپنی بیٹیاں بنا لی ہیں؟ یہ جو ان کا خیال تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں, ان کی نفی ہو رہی ہے. یہ ایک قسم کا شرک ہے جس کا ذکر ابھی ہو رہا ہے. واسطاکم بالبنین, اور تمہیں اس نے چن لیا ہے, پسند کر لیا بیٹوں کے لیے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا, اور جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے اس چیز کی جس کے لیے یہ رحمان کو مثال دے رہے, جس کو جو رحمان کی طرف منسوب کر رہے ہیں, یعنی بیٹی. انہوں نے کہا فرشتے خدا کی بیٹیاں, انہیں جب بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو ذل وجہ مسودا وہو کظیم, تو اس کا چہرہ جو ہے اس کے اوپر سیاہی تھوپ جاتی ہے اور وہ دل ہی دل میں اپنے رنج اور صدمے کو گھوٹ رہا ہوتا ہے. اب اما یونش فی حلیتہ, کیا وہ کہ جو زیورات میں اٹھتی ہے, یعنی جس کی پرورش ہوتی ہے زیورات میں, وہو فی الخصام غیر مبین, اور وہ بحث میں اپنی بات کو واضح نہیں کر سکتی. یعنی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ جہاں لڑکوں کے کھیل مردانہ کھیل ہوتے ہیں, نیزہ بازی ہے, مقابلہ ہے, کشتی ہے, دوڑ رہے بھاگ رہے. بچیوں کے کھیل آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا ہی سے وہ گڑیوں کا کھیل اور پھر زیورات کے ساتھ ان کی دلچسپی, یہ ان کے گویا کہ ایک خلقت میں ذوق کا پہلو ہے جس کا اشارہ کیا کہ ہماری طرف منسوب بھی کی تو بیٹیاں تھیں کہ جن کے اندر یہ پہلو ذوق کے پائے جاتے ہیں. وجال الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا, اور انہوں نے ان فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں, عباد ہیں, انہیں مؤنث قرار دے دیا ہے. اشہدوا خلقہم, کیا انہوں نے دیکھا تھا ان کی تخلیق کو؟ کیا یہ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ ستکتب شہادتہم ویسألون, لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ کیا غلط باتیں کرتے رہے. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم, اور وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے. ما لهم بذلك من علم, اس بات کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, سند نہیں ہے. انہم الا یخرصون, یہ صرف تیر تکے چلا رہے ہیں, اٹکل پچھو. ہم آتیناہم کتابا من قبلہ, کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے اس سے پہلے؟ فہم بہی مستمسکون, کہ جس کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. وہی بات جو پہلے بھی آئی ہے کہ کسی آسمانی کتاب میں کسی شرک کے لیے تعلیم موجود نہیں، بلکہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ جو جھوٹ موٹ منسوخ کی جاتی ہے کتابیں، ان میں بھی کہیں شرک کا ذکر موجود نہیں. ان اناجیل میں کہیں شرک نہیں، تورات میں کہیں شرک نہیں، اناجیل اربعہ میں کہیں بنی حضرت مسیح کے لیے خدا کا بیٹا جو ہے اس کا عقیدہ موجود نہیں. یہ تو سینٹ پال کے جو خطوط ہیں ان میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اس نے ایجاد کی ہیں، اور یہ اس کے بدعات اور اوہام جو پھر عیسائیت کا جز بن گئے ہیں. ورنہ جو یہ ٹیسٹمنٹس ہیں چار، جو ان کی جو بائبلز ہیں، جو ان کی کینونیکل بائبلز ہیں، گاسپلز، ان میں کہیں جو ہے تصدیق کا عقیدہ موجود نہیں. تو کیا یہ کوئی کتاب ہے جو ہم نے انہیں دی ہے جسے یہ تھامے ہوئے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ایک راستے پر، وانا علی آثارہم مہتدون، اب ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت یافتہ ہوں گے، ہم تو انہی کے نقوش پا کی پیروی کریں گے. وکذلک ما ارسلنا من قبلک من قریۃ، اور اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں من نذیر، کسی بھی خبردار کرنے والے کو، الا قال مترفوها، مگر کہا اس بستی کے خوشحال اور آسودہ حال لوگوں نے، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے تو پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو ایک راہ پر، وانا علی آثارہم مقتدون، اور ہم تو لازمًا انہی کے نقش قدم کی پیروی کریں گے اور انہی کی اقتداء کریں گے. قال ولو جئتکم باهدى مما وجدتم علیہ آباءکم، کہا وہ اس رسول نے، رسولوں نے جواب دیا، کیا چاہے میں تمہارے پاس وہ چیز لایا ہوں جو کہیں زیادہ ہدایت میں بڑھ کر ہے اس سے کہ جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. یعنی عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ فرق ہو، وہ بات صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، وہ عقل کے اعتبار سے معقول ہے یا یہ معقول ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. تو تم یہ کہو اس کو سوچنے اور پرکھنے کی بجائے صرف اس دلیل سے کہ ہم نے آباء و اجداد کو اس پر پایا، اگر تم راستہ اختیار کرو گے تو یہ کوئی معقول روش نہیں. قالوا انما بما ارسلتم به کافرون، ذک ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم کو جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہم تو کفر کرتے ہیں، چھوڑیے اس بحث کو. فانتقمنا منهم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. وإذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ انی براء مما تعبدون، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہ میں تو بری ہوں ان تمام سے جنہیں تم پوج رہے ہو. الا الذی فطرنی فإنه سیهدین، سوائے اس ذات واحد کے جس نے مجھے پیدا کیا تو یقیناً وہ مجھے راہ دے گا، راہ دکھائے گا، راہ سجھائے گا. بجالہا کلمتا باقیتا فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور اس نے اسی بات کو پیچھے چھوڑا اپنی اولاد میں. سورہ بقرہ کے 16 رکوع میں ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ووصی بہا ابراہیم وبنیہ ویعقوب، اسی توحید کی وصیت کر کے گئے حضرت ابراہیم اپنی اولاد کو، اسی توحید کی وصیت فرما کر گئے حضرت یعقوب اپنی اولاد سے. اسی کو فرمایا وجعلہا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع رہے. بل متعت ہؤلاء وآباؤہم، لیکن ہم نے ساز و سامان دیا، دولت سے نوازا ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو، یعنی قریش کو اور ان کی پچھلی نسلوں کو. حتی جاءہم الحق و رسول مبین، یہاں تک کہ آ گئے ان کے پاس ایک روشن رسول اور آ گیا ان کے پاس حق. ولما جاءہم الحق، تو جب ان کے پاس حق آ گیا، قالوا ھذا سحر، تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، وانا بھی کافرون، اور ہم تو اس کا کفر کرتے ہیں. فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ عظیم اصل میں رجل کی صفت ہے. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم من القريتين، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اس قرآن کو ان دو شہروں کی کسی عظیم شخصیت پر. دو شہر کون سے ہیں؟ مکہ اور طائف، یہ جڑواں شہر تھے، جس طرح آپ آج کل کہتے ہیں سسٹر سٹیز، ٹوئن سٹیز. مکہ اور طائف ان کے بڑے گہرے مراسم تھے، اور ولید بن مغیرہ جیسے لوگوں کی کہ جو قریش کے سردار تھے، بڑی جائیدادیں تھیں طائف میں، باغات تھے. تو کہا کہ یہ بڑے بڑے شہر جو ہیں وہ، ان میں بڑے بڑے چودھری ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان میں سے کسی پر قرآن کو نہیں نازل کیا گیا. اہم یکسبون رحمت ربک، کیا یہ تسلیم کریں گے تیرے رب کی رحمت کو؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کر دیا ان کے مابین ان کی معیشت کو اس دنیا کی زندگی میں، کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے، معیشت کے اسباب جو ہے وہ ہم نے تقسیم کر دیے ہیں. رفانا بعض بعض درجات، اور ہم نے بعض کے بعض پر درجے بلند کر دیے ہیں. یہ تقریبا بعض ہوں بعض ان کو خریا، تاکہ وہ بعض ان میں سے بعض کو اپنا ملازم اور اپنا خدمتگار بنا لیں. یعنی اگر تمام انسانوں کو مساوی کر دیتے تو یہ تمدن کی داری چلتی کیسے؟ کسی کو ہم نے زیادہ دیا، کسی کو ہم نے کسی معاملے میں فضیلت دے دی، تو اس طریقے سے یہ ایک دوسرے سے ان کے کام چل رہے ہیں. کوئی کسی سے خدمت لے رہا ہے، کوئی کسی کا کام معاوضے پر کر رہا ہے. برحمت اور رب نے خیر مما یسمعون، اور یقیناً تیرے رب کی رحمت بہت بہتر ہے قدر و قیمت میں اس سے کہ جو یہ جمع کر رہے ہیں. اور وہ سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی وحی، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، یہ قرآن پاک. ولولا یقول الناس امتا واحدۃ، اب یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ تم دولت مندی کو ایک دلیل بنا رہے ہو کہ یہ ہے فضیلت کی بنیاد، اور جو ہمارے دولت مند تھے ان میں سے کسی کو کیوں نہیں وحی جو ہے بھیجی گئی؟ حالانکہ ہمارے ہاں اس تمہاری دنیاوی دولت کی جو حیثیت ہے وہ سمجھ لو، وہ کیا ہے؟ لولا یقول الناس امتا واحدہ، اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ انسان سارے کے سارے ایک ہی امت بن جائیں گے، کل کے کل ہی کافر ہو جائیں گے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو ہم کو عطا کر دیتے ان کو کہ جو رحمان کا کفر کرتا، لبیوتہم سقفا من فضۃ، ان کے گھروں کے لیے چھتیں چاندی کی، وہ معارج اور سیڑھیاں چاندی کی، علیہا یظہرون کے جس پر وہ چڑھتے، ولبیوتہم ابوابا و سررا علیہا یتکئون، اور ان کے گھروں کے لیے دروازے ہوتے چاندی کے بنے ہوئے، اور ایسے تخت ہوتے جن پر کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے، اور چاندی ہی چاندی نہیں زخرفا، ہم کو سونے کے بنا کر دے دیتے، میں ان کل گانے کا لمبا بتاؤ حیات دنیا، اور یہ سب بھی صرف اس دنیا کا حقیر سا ساز و سامان ہوتا ہے. یعنی ہماری نگاہوں میں کوئی قدر و قیمت اس دولت دنیاوی کی نہیں ہے، اسی لیے تو دے رہے ہیں کفار کو جتنی چاہے وہ لے لیں، اس لیے کہ ہماری نگاہ میں وہ خطرے. حضور کی ایک حدیث میں یہ مضمون یوں آیا ہے کہ اگر دنیا و مافیہا کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دلاتا، اس کے نگاہ میں وقت نہیں ہے، لہٰذا لے رہا ہے. اور وہ تو اپنے بڑے سے بڑے کافر کو یہ سب کچھ دے دیتا، لیکن یہ سب کچھ بھی کیا ہوتا؟ چند دن کا سامان ہے، برت لو، پھر تو یہاں سے جانا ہے، پوچھ کرنا ہے، سب ساتھ پڑا رہ جائے گا، جب لاد کرے گا بن جا رہا، پھر یہاں کو ٹکنا تو نہیں، رہنا تو نہیں. بل آخرت اور ان رب کا للمتقین، اور آخرت کا گھر جو ہے تیرے رب کے پاس تو وہ متقیوں کے لیے. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو قرین، اور جو کوئی رحمان کے ذکر سے آنکھ چراتا ہے، کلی کتراتا ہے، ہم اس کے لیے شیطان مقیض مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس کا ہم نشیر، اس کا ساتھی. اللہ کو یاد کرو گے شیطان بھاگے گا، اللہ سے دل غافل ہوا شیطان فوراً آئے گا اور سرگوشیاں شروع کر دے گا. حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا، اور یاد کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ اس کے دل میں موجود ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ استعذار اللہ فی القلب، اللہ میں موجود کرتے نا، دل میں اللہ آ جائے اللہ کی یاد، تو شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے. دل کو جہاں خالی دیکھتا ہے کہ اللہ کی یاد اس میں نہیں ہے، تو وہ اپنی تھوکنی چکا کر اس دل پر اور تھوکے مارنے شروع کر دیتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ، تھوکنی کہتے ہیں سور کے منہ کو، تو اس کا بھی ایک سور کی طرح کا منہ ہے جسے کہ وہ انسانی دل کے اوپر جما کر اور پھر تھوکے مارنے شروع کر دیتا. تو عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وانهم لیصدونهم عن السبیل، اور یہ شیاطین ان کو روکتے رہتے ہیں اللہ کے راستے سے. ویحسبون انہم مہتدون، اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت پر ہیں، ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہماری محنتیں سفل ہو رہی ہیں، ہمارے کاروبار بہت جم گئے ہیں، ہماری بلڈنگیں بڑی اونچی اونچی بن گئی. حتی اذا جانا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں، قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، اس وقت وہ اپنے اس شیطان ساتھی سے کہے گا، ہائے کاش کے میرے اور تیرے درمیان مشرقوں کا فاصلہ ہوگا، فبیس القرین، تو کیا ہی برا ساتھی تھا، اس نے مجھے کیا سمجھایا، کیا سجھایا اور کس راستے پر لگایا. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اور تمہیں اب یہ چیز تو نفع نہیں پہنچا سکتی آج جبکہ تم نے ظلم کیا اور تم نے شرک کیا کہ تم عذاب میں مشترک ہو, جمع ہو, تم بھی ہوگے, تمہارا وہ شیطان قرین بھی ہوگا, لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارے عذاب میں تو کمی نہیں ہوگی بلکہ یہ کہ دونوں کے دونوں اسی میں ٹھوک دیے جاؤ. افان تک اس نے اس سنوا تو اے نبی کیا آپ بہنوں کو سنائیں گے اور تحدل ہوں گیا یا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے؟ ومن کان فی ضلال مبین, اور ایسے شخص کو ہدایت دیں گے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. یعنی یہ کہ جو لوگ جاننا نہیں چاہتے وہ جو کہتے ہیں کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے, جاگتے کو کیا جگایا جائے گا؟ جو جاننا چاہتا نہیں, جو سننا چاہتا نہیں, اسے آپ کیسے سنا دیں گے؟ یا جو مر چکے ہیں, ان کی انسانیت مر چکی ہے, ان کو آپ کیا سنائیں گے؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. تو پھر اگر ہم اے نبی آپ کو لے گئے یہاں سے, اب نَذْهَبَنَّ بِكَ سے مراد دنیا سے لے جانا بھی ہے, یعنی انتقال, اور نَتَوَفَّيَنَّ کا جیسے بارہا آیا ہے, اور یہ بھی کہ یہاں بچے سے لے جائیں, یعنی ہجرت کی طرف اشارہ ہے. فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ, تو ہم ان سے پھر انتقام لیں گے. او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ, یا پھر آپ کی نگاہوں کے سامنے ان پر وہ عذاب بھیج دیں گے. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ, تو ہم اس پر بھی قادر ہیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ, اے نبی مضبوطی سے پکڑے رکھیے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. اب سورہ حامیم سجدہ میں بھی قرآن کی عظمت اور قرآن پر, وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ, سورہ شورا میں اے نبی کہہ دیجئے میرا ایمان تو اس کتاب پر ہے جو اللہ نے نازل فرمائی. یہاں پھر تیسری صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں, فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ, مضبوطی سے پکڑ لیجئے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, اور اے نبی یہ آپ کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے, نصیحت ہے, اور آپ کے قوم کے لیے بھی. فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, اور عن قریب آپ لوگوں سے بات پرس ہوگی, تم سے پوچھا جائے گا. اب وہ میں بارہا وہ آیت پڑھ چکا ہوں سورہ آراف کی, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا, اور ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی. تو یہاں بھی وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ میں سب کو جمع کیا ہے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, اور پوچھ لیجئے ان سے جن کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ یا تو یہ کہ ان کی جو کتابیں ہیں ان کی طرف رجوع کیجئے, یا یہ ہے کہ کوئی عالم کشف میں ملاقات ہو سکتی ہے حضور کی سابقہ انبیاء کی ارواح سے, اور شب معراج میں تو سب مانتے ہیں کہ ہوئی ہے, اور آپ نے امامت فرمائی ہے, تمام انبیاء اور رسول نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی ہے, لہذا اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. واللہ عالم. وَقَالَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ, یہ مدعو, کیا ہم نے رحمان کے سوا کسی کوئی معبود قرار دیے کہ جن کی بندگی کی جائے؟ اصل میں یہ کتاب حضور سے ہے, لیکن سنایا جا رہا ہے دوسروں کو کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی اور معبود کے لیے کوئی سند اتاری گئی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, اور ہم نے بھیجا تھا موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فقال انی رسول رب العالمین, تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں ایک ہی پیغمبر رسول تمام جہانوں کے رب کا. فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون, تو جب وہ آئے ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ تو وہ ان سے ہنسنے لگے, ٹھٹھا کرنے لگے. وما نریہم من آیۃ اللہ اکبر من نقطہ, اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے تھے وہ اپنی بہن سے بڑھ کر ہوتی تھی. یعنی جو نو نشانیاں دکھائی گئی آل فرعون کو پے بہ پے, تو گویا کہ ہر نشانی پہلی سے زیادہ بڑی نشانی تھی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ہم نے پکڑا انہیں سختی کے ساتھ, تکلیف سے, شاید کہ وہ لوٹے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ, اور انہوں نے کہا اے ساحر, اب یہ بھی مذاق کا انداز ہے, موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر رہے ہیں, اے جادوگر ادعو لنا ربک بما عہد عندک, پکار ذرا ہمارے لیے اپنے رب کو اس چیز کے ذریعے کے جو کچھ دیا ہوا ہے اس نے تجھے. یعنی وہ مانگ نہیں رہے ہیں, لیکن یہ کہ اس وقت تکلیف میں پڑے ہوئے پھنسے ہوئے کچھ تھوڑا سا اقرار کر رہے ہیں کہ کچھ تمہارے رب نے تمہیں دی ہوئی تو ہے بات, جادو دیا ہے یا نبوت دی ہے, لیکن جو کچھ دیا ہے ذرا اس کے واسطے سے ہمارے لیے دعا کرو. انعالم و قدور ان شاء اللہ پھر ہم ہدایت پا لیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينكثون, تو جب ان سے ہم عذاب اور سختی کو دور کر دیتے تھے تو وہ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے. ونادا فرعون فی قومہ, اور ندا کی اور منادی کرائی فرعون نے اپنی قوم میں, یہ ہے اب سیاسی فرقہ جو یہاں آ رہا ہے, اعلی یا قوم الیس لی ملک مصر, اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہاذہ الانہار تجری من تحتی, اور یہ ساری نہریں جو ہیں میرے نظام کے تحت یہ بہ رہی ہیں, جس کو چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں نہ دوں, دریائے نیل اور اس سے آپ پاکی کا سارا نظام میرے کنٹرول میں ہے. تو جس کو پنجاب میں کہا جاتا ہے جس کا چاہوں بوگا بڑھا دوں اور جس کا چاہوں بوگا کم کر دوں, اسی سے ساری تمہاری معیشت کا دارو بتا رہے ہیں اور یہ میرے اختیار میں. یہ ہے وہ سیاسی شرک, اللہ کے سوا کسی اور کی حاکمیت کا اقرار یا اعلان. بادشاہت جو ہوتی تھی بادشاہت مطلقہ, حضرت داؤد حضرت سلیمان کی بادشاہت اور ہے, وہ تو اللہ کے بندے تھے اللہ کا حکم نافذ کرتے تھے, وہ خود جو ہے اپنے اختیار سے مدعی نہیں تھے کہ ہمیں حکم حاصل ہے جو چاہے ہم کریں اختیار حاصل ہے, لیکن جو بھی بادشاہت مطلقہ ہے ملوکیت مطلقہ اس میں حاکمیت ہوتی ہے بادشاہ کی, یہ شرک ہے. اور آج جمہوریت جو ہے اس میں بھی سوورنٹی آف دی پیپل بائی دی پیپل فار دی پیپل, سوورنٹی عوام کی, تو عوامی حاکمیت بھی اتنا ہی بڑا شرک ہے. صرف یہ ہے کہ گندگی تقسیم کر دی گئی, پہلے چلو گندگی ایک سب کو سر پہ رکھی ہوئی تھی اور آج وہ جو ہے وہ حساب سے تقسیم کر دی گئی پوری قوم کے اندر, ہے وہی گندگی وہی نجاست. تاکہ اللہ کو حاکم قرار دینا, ان الحکم الا للہ, حاکمیت کا اختیار سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. اقبال کا وہ شعر بہت پرانا ہے, آج بھی سنا چکا ہوں کئی بار سنایا ہے, کہ سروری زیبا فقط اس ذات میں ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی متانے آ گئی. جو کوئی بھی حکمران قرار پائے گا, ہمارے ہاں تو خلافت ہے حکمرانی نہیں ہے, حاکم اللہ ہے, الملک اللہ ہے, بادشاہ اللہ ہے, حاکم مطلق وہ ہے, حکم دینے کا اختیار مطلق اس کا ہے یا اس کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کا ہے, اور کسی کا نہیں. تو یہ ہے وہ سیاسی شرک جو کبھی بادشاہت کی شکل میں تھا آج جمہوریت کی شکل میں. ہاں جمہوریت میں یہ طے کر لیا جائے کہ ہماری حاکمیت ہی حاکمیت اللہ کی ہے, ہمارا قانون سازی کا اختیار لمیٹڈ ہے within the injunction of the قرآن and the sunnah, تو اب یہ جمہوریت مسلمان ہو جائے گی, مشرف اسلام ہو جائے گی. جیسے بادشاہت مشرف اسلام ہے داؤد اور سلیمان کی, ویسے ہی جمہوریت مشرف اسلام ہو جائے گی, بشرطے کہ یہ دفعہ جو ہے یہ وداؤٹ اینی ریزرویشن ہو, اس میں سے کسی چیز کو مستثنی نہ کیا جائے اور اس کو تمام و کمال نافذ کر دیا جائے. وہ چیز جو اب ہڈی بن کر حلق میں پھنسی ہوئی ہے موجودہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کی, خوشامدے کر کے وعدے کر کے وہ جو آخری نویں ترمیم تھی وہ منظور کرا لی تھی, لیکن اب جو ہے اس کے لیے وہ کچھ عوام کی رائے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. اب صدر صاحب نے فرمایا کہ آئیڈیالوجی کاؤنسل جو ہے اس پر غور کرے, اس کو ٹالنے کے جتنے بھی ممکن ذرائع تھے, کہ بڑی ہڈی ہے حلق سے اس کا اتارنا, کہ پوری زندگی پر ہم تسلیم کرتے ہیں شریعت کی بالا دستی آسان کام نہیں. اس کے لیے بڑے عزم ارادے ہمت اللہ پر توکل اللہ پر اعتماد اللہ پر یقین, جو اپنی زندگی میں بندگی رفتی نہ کر سکے وہ کہاں کریں گے اتنی بڑی ضرورت, وہ نقشہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ونادا فرعون فی قومہ قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہاذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون, تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مطمئن, اب حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص کہ جو مہین ہے بے عزت ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. کیوں بتایا جا رہا ہے کہ حضور کے بارے میں بھی یہ الفاظ مکے میں کہے جا رہے ہیں, ان کے پاس سرمایہ نہیں دولت نہیں, غریب آدمی ہے یتیم آدمی, ان کے پاس اگر کھانے کو بھی کچھ ہوئے ہیں دو پیسے تو وہ بھی بیوی کے ہیں اپنی کے اپنے نہیں ہیں, یہ سارے کھانے ان کو دیے جا رہے تھے. جو یہاں فرعون حضرت موسیٰ کہہ رہا ہے ہم انا خیر من ھذا الذی, کیا میں بہتر ہوں سکتے یا نہیں, یہ مراد یہ یا نہیں یہاں محذوف ہے. تو جو بے عزت آدمی ہے
صاف نہیں کر سکتا, زبان میں دکھ رکھے. فلاولا القیہ علیہ اسجرت من ذہب, تو کیوں نہیں نازل کیے گئے ان پر, ڈال دیے گئے آسمان سے اتار دیے جاتے ان پر سونے کے کنگن. میں تو سونے کے کنگن پہن کر بیٹھا ہوا ہوں, یہ آیا ہے میرے سامنے کھڑا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے نبوت و رسالت کا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں, تو اللہ کیا اسے سونے کے کنگن نہیں دے سکتا تھا؟ اور جا ماہ الملائکہ مقترنین, یا آتے ان کے ساتھ فرشتے جو ان کے ساتھ پڑے باندھے ہوئے آتے, ہٹو بچے کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے, سب کو ہم سمجھتے. کسی ملک کا سفیر آتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے ترا فرنیلیا ہوتا ہے, پومپن شو ہوتا ہے, یہ کہتا ہے میں آسمانوں اور زمین کے بادشاہ کا سفیر ہوں, اور یہ کہ آگے پیچھے کچھ نہیں. فاستخف قومہ فاتاہوہ, تو اس نے مت مار دی اپنی قوم کی, عقل کھو دی اپنی قوم کی, اور انہوں نے اسی کی بات مانی, اسی کی اطاعت کی, موسیٰ کی بات نہیں مانی. وہ جو ایک دو نکل آئے جیسے کہ آل فرعون کے مومن جن کا ذکر ہم پڑھا ہے تفصیل سے, وہ تو مستثنیات ہے, پوری قوم نے فرعون ہی کی پیروی کی اور اس سے فرعون نے ان کی مت مار دی. انہم کانوا قوما فاسقین, یقینا یہ فاسق و فاجر قوم تھی. فلما آسفونا, تو جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا, آسفونا انتقمنا منہم, تو ہم نے ان سے انتقام لیا, فاغرقناہم اجمعین, تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا, فجعلناہم سلفا, پھر ہم نے بنا دیا انہیں کہانیاں, اب ان کی کہانیاں ہیں, ومثلا للآخرین, اور پچھلوں کے لیے مثال اور نذیر اور نشان عبرت. بس یہی تک انتفا کرتے ہیں, اس لیے کہ مقصد بہت کم ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. اسی میں اب ہمیں 12 رکعتیں پڑھنی ہیں.
سورہ زخرف کے 5 رکوع ہم کل پڑھ چکے تھے, 6 رکوع اب ہمیں آج پڑھنا ہے. 25 پارا سورہ زخرف, 6 رکوع. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون, فقالوا آلهتنا خير ام هو, ما ضربوه لك الا جدلا, بل هم قوم خصمون. صدق اللہ العظیم. سلسلہ حوامیم کی جو صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں, ان کے آغاز میں حروف مقطعات حامیم موجود ہیں, اگرچہ میرے نزدیک سورہ زمر بھی اسی سلسلے کی صورت ہے. حامیم کے حروف موجود نہیں ہیں, لیکن نگاہ کے اعتبار سے, مضامین کے اعتبار سے سورہ زمر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بہرحال جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہیں, سب سے پہلے سورہ مومن ہم پڑھ چکے, سورہ حامیم السجدہ ہم پڑھ چکے, جس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے. تیسری سورت سورہ شورا ہم پڑھ چکے, چوتھی سورت سورہ زخرف ہے. اس کے بعد 3 سورتیں اور ہیں, سورہ دخان, سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف. اس پر یہ سلسلہ جو ہے 32 سورتوں کا ختم ہوگا. آج ان شاء اللہ پہلی 4 رکعتوں میں ہم یہ بقیہ 2 رکوع سورہ زخرف سے پڑھیں گے, پھر سورہ دخان چھوٹی سورت ہے, 3 رکوعوں پر مشتمل ہے, وہ پڑھیں گے, اور پھر سورہ دخان 2 رکوع ایک ایک رکعت میں, اس طرح 4 رکعتوں میں یہ 2 سورتیں اور یہ 2 بقیہ رکوع جو ہیں یہ پڑھ لیں گے. جو مضمون آ رہا ہے فوراً اس کا ایک پس منظر ہے, یہ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ میں شرک کی مختلف اقسام کا تذکرہ ہے جامعیت کے ساتھ. ایک شرک وہ تھا کہ جو اہل عرب کر رہے تھے, ان کا شرک بنیادی طور پر یہ تھا کہ یہ بات تو بارہا کہہ چکا کہ اللہ واحد کو تو وہ مانتے تھے, کہ بڑا اللہ خالق اس کائنات کا مالک وہ تو ایک ہی, البتہ فرشتے جو ہیں وہ اس کی بیٹیوں کے مانند ہیں, بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں بہت لاڈلی ہوتی ہیں, وہ اپنے باپ سے بیٹا ہے منوا لیتی ہیں, لہذا اگر ان کو خوش کر لیا جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا اور اللہ کے ہاں ہم سے بات خوش نہیں ہوگی, یا یہ کہ ہم چھوٹ جائیں گے ان کی سفارش سے. اب انہوں نے ان کے نام پر اپنے خیال کے مطابق مورتیاں بنائی, یہی وجہ ہے کہ ان کی اکثر و بیشتر مورتیاں جو ہیں وہ مؤنث ہیں, لات, عزا, منات، یہ سب کیا ہے؟ منات الثالثہ الاخرى، یہ سورہ نجم میں آ بھی جائے گا، یہ سب مؤنث ہے. انہوں نے خدا کی بیٹیاں قرار دے کر انہیں پوجنا شروع کیا اور کہتے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے شفعاء ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، اور یہ کہ ہم ان کو پوجتے اس لیے ہیں. سورہ زمر میں آ چکا ہے وما نعبدہم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، یہ ہمیں تقرب الہی کا یہ ذریعہ بن جائیں گے، وسیلہ بن جائیں گے، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. ایک شرک یہ تھا. اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ خالص مذہبی شرک ہے. آپ میں سے جو نئے حضرات ہیں جو میرے دروس میں شرکت پہلے نہیں کرتے رہے وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا اصطلاح ہے، لیکن ابھی سمجھ میں آ جائے گا جب میں اس کے مقابل کی اصطلاح لاؤں گا. تورف الاشیاء باجدادہا، یہ خالص مذہبی شرک ہے. اور خالص سیاسی شرک کیا ہے؟ حاکمیت غیر اللہ، اللہ کے سوا جسے بھی حاکم مطلق مان لیا جائے، مطاع مطلق مان لیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے بلا شرط بلا قید، جو حکم دے گا مانے، جس کے بارے میں تسلیم کر لیا جائے کہ اس کے پاس اختیار مطلق ہے، جو قانون چاہے بنا دے، وہی معبود ہے. اب یہ خالص سیاسی شرک ہے. چاہے اس شرک میں پیشانی نہیں رگڑی جاتی کسی کے سامنے، اس شرک میں دنڈوت نہیں ہوتی، ہاتھ نہیں جوڑے جاتے، لیکن یہ عملی شرک ہے. یہ سیاسی شرک ہے جس کا ذکر ہو چکا کہ فرعون نے اسی معنی میں کہا تھا یا لے سلی ملک کو مصر وہ انار کر بھی نہیں سکتی، میں حاکم ہوں یہاں کا، میں نہیں جانتا اپنے سے کسی بالک اور حاکم کو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو اس معنی میں کیا تھا کہ وہ خالق ہونے کا مدعی تھا، نہ وہ اتنا کوزن تھا نہ اس کے ماننے والے اتنے احمق تھے. ایسے بزرگ بھی ہوں گے جنہوں نے اس کا بچپن بھی دیکھا ہو، اس کو گندگیوں کے اندر بچھڑے ہوئے بھی دیکھا ہو، وہ کیسے پتا مان لیتا. یہ خدائی وہی ہے، سیاسی شرک، کہ جس کے لیے بھی حاکمیت کو تسلیم کر لیا جائے گا وہی معبود ہے اور وہی در حقیقت خدا مان لیا گیا. تو دوسرا شرک وہ ہے. اب یہ جو آیات آ رہی ہیں ان میں ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب بھی قرآن میں آتا ہے تو ظاہر ہے بہت مدح کے ساتھ آیا، بہت تعریف کے ساتھ آیا. وہ دوسری بات ہے کہ عیسائیوں نے انہیں خدا بنا لیا، یہ تیسری قسم کا شرک ہے. وہ شرک ذات، وہ تو گویا کہ جز بن گیا، اللہ کی ہستی کا ایک حصہ. اسی لیے وہ اقانیم و ثلاثہ کہتے ہیں کہ ایک گاڈ ہیڈ ہے جس کو یہ تین اجزاء ہیں. بہرحال لیکن قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کے بندے تھے، رسول تھے، کلمت من ہو، روح من ہو. اور اس پر یہ چیختے تھے عرب کے لوگ کہ ہم بھی تو آخر جنہیں پوچھتے ہیں وہ فرشتے ہیں، وہ نوری مخلوق ہے، ان کے لیے تو کبھی کرنا خیر آپ نے نکالا نہیں زبان سے، اور یہ بھی تو معبود بنائے سکتے ہیں ان کو نشا کے، ان کے لیے قرآن مجید میں ہر جگہ بڑا ہے تاریخ. یہ سورہ روم کے ذمن میں یاد کر چکا ہوں کہ یہ بھی کشمکش وہاں موجود تھی کہ مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ہم مشرب ہیں مجوسی، اس لیے کہ وہ آتش پرست ہیں، یعنی عناصر کو جو پوج رہے ہیں، ہم پتھروں کو پوج رہے ہیں، وہ آگ کو پوج رہے ہیں. اور یہ جو ہے عیسائی، یہ کچھ تقریب ہے مسلمانوں کے، وہ اہل کتاب ہے. لہذا وہ کشمکش جو تھی روم اور ایران کی، اس کا وہ پورے روم میں تذکرہ آ چکا ہے. تو یہاں بھی اسی کا ذکر ہو رہا ہے. وَإِذَا وَلَمَّا غُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب ابن مریم کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے، ان کی کوئی بات قرآن میں آتی ہے، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، تو آپ کی قوم اے نبی چلانے لگتی ہے، چیخنے لگتی ہے ان کے بارے میں، واہی تباہی بکنے لگتی ہے. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اور وہ کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، ہم جنہیں پوجنے میں فرشتے ہیں وہ بری مخلوق ہے، ان کا کوئی بھی تعلق جو ہے عالم انسانی سے نہیں ہے. جبکہ ابن مریم جو ہے چاہے جن باپ کو پیدا ہوا، لیکن ہے تو بہرحال ایک ماں کے بطن سے تو ولادت ہوئی ہے، وہ تو پھر بھی ایک انسان ہے. لہٰذا ہمارے معبود بہتر ہیں، اور ان کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی رعایت آپ کے یہاں نہیں ہے. فرمایا ما ضربوہ الا لک الا جدلا، اے نبی یہ بات انہوں نے نہیں کہی آپ سے مگر صرف جھگڑے کے لیے، یعنی محض تج بحثی کا حجتی. ورنہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں حضرت مسیح کا ذکر آتا ہے، وہ معبود کی حیثیت سے تو نہیں آتا،
ان کا ذکر آتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو بحث ایک نام کے آ جانے سے یہ اعتراض جو ہے یہ پھر معقول نہیں شمار ہوگا, جبکہ قرآن نے تو حضرت مسیح کی اصل حقیقت کو کھول دیا. اس کی سب سے بڑی تابدار مثال میں واقعہ ہے کہ نجاشی نے دن کا اٹھایا تھا اور یہ کہا تھا سورہ مریم کی وہ آیات سننے کے بعد کہ قرآن نے جو کچھ حقیقت بیان کی ہے عیسائی ابن مریم کی, عیسائی ابن مریم اس کے سن کے بھر بھی زیادہ نہیں, بل ہوں قوم الحسنون. اصل میں یہ ہوئی بہت جھگڑالی قوم کیا مسئلہ نہیں. ان ہوا عیسیٰ اب دن, اب یہاں مزید واضح کیا قرآن نے بارہا کر چکا ہے لیکن یہاں کیونکہ زیر بحث آ گیا مضمون سے پھر واضح کر دیا. ان ہوا عیسیٰ عبد الانعمنا علیہ, وہ نہیں تھا مگر ایک بندہ, اور بالکل مقام بندگی سے اسے کوئی جیسے کہ پڑھ چکے کہ لن یستنکفل مسیح ان یکون عبدا للہ, مسیح کو تو اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے, وہ تو ہے بندہ. تو فرمایا ان ہوا عیسیٰ عبد الانعمنا علیہ, نہیں تھا وہ مسیح مگر ہمارا ایک بندہ جس پر ہم نے انعام فرمایا, وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, اور اس کو ہم نے ایک مثال اور نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اب یہ ان کے اوپر ایک جواب دیا جا رہا ہے ان کے اعتراض کا کہ تم فرشتوں کو بہت بڑی چیز سمجھ بیٹھے ہو, اگرچہ تم فرشتوں سے پوچھ نہیں رہے لیکن اس وقت دلیل میں تم کہہ رہے ہو کہ فرشتے افضل ہیں مسیح سے. مسیح تو پھر بھی ایک, اگر باپ کی اولاد نہیں تو ماں کی اولاد تو ہے, لیکن فرشتے تو نورانی ہے نور سے بنی ہے. یہاں فرمایا لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. ہماری قدرت اور ہماری خلاقی اور اختیار کا عالم یہ ہے کہ ہم چاہیں تو تمہاری رسموں میں فرشتے اٹھا دیں, فرشتے پیدا کر دیں جو تمہارے جانشین بن جائیں, زمین میں صرف وہی آباد ہو جائے. یعنی اللہ کے نقطۂ نگاہ سے تو کسی کا کیا مقام ہے, نہ فرشتے کا کوئی مقام ہے, سب کے سب بندے ہیں اللہ کے, سب اس کے مخلوق ہیں, ان کو اس نے جس نے جیسا چاہا بنایا, چاہے وہ فرشتے ہوں, جنات ہو, انسان ہو, اولیاء اللہ ہو, چاہے انبیاء ہو, رسل ہو, ان پر بھی اللہ نے جو نعمت فرمائی وہ نعمت انہیں حاصل ہو گئی, جتنا علم دیا اتنا علم انہیں حاصل ہو. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ, یہ حضرت مسیح کے ذمن میں بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی, اور وہ ایک علامت ہے قیامت کی. علم کسی چیز کے پہچاننے کا ذریعہ, معلوم کرنے کا ذریعہ. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ, حضرت مسیح علیہ السلام قرآن مجید کی روح سے ایک تو یہ کہ وہ صلیب نہیں دیے گئے, پھانسی نہیں سہے, قتل نہیں ہوئے بلکہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. نمبر دو یہ کہ انہیں زمین پر واپس آنا ہے, اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے, قیامت کے قریب سے وہ حالات واقعات احادیث میں تفصیل اور قرآن مجید میں اشارتاً مذکور ہیں. ان میں یہ بھی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا, اور بنی اسرائیل کے طرف کے وہ بھیجے گئے تھے تو بنی اسرائیل کے وہ آخری سزا حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دے گا. اور میں سورہ بنی اسرائیل کے ذریعے کر چکا ہوں کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, اس میں یقین شامل ہے. اور اسرائیل کا قیام جو ہے در حقیقت اسی سلسلے کی ایک کڑی, کہ یہ ایک ان کی ریاست جو قائم ہو گئی ہے تو پوری دنیا سے خوش کر یہودی جمع ہو گئے, اور ان کو ایک ہی جگہ پر ان کا قبرستان بنے گا, اور یہاں حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق میں, اس کی جامع مسجد کے مینار پر ان کا نزول ہوگا. اور اس کی تفاصیل احادیث میں موجود ہے, جن لوگوں کو حدیث پر اعتماد نہیں ہے ان کی بات اور ہے, لیکن جو لوگ حدیث پر اعتماد رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے لیے علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے. قانون جہاں تک قانون اسلامی کا تعلق ہے, اس کے مستقل شور سے قرآن اور مستقل شور سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض حضرات کے نزدیک قرآن مجید میں جب کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آتا ہے تو وہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہوتا ہے اور حکمت سے مراد حدیث نبوی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بارہاتی کے اعتبار سے ان لوگوں کو پورا اعتماد ہے حدیث پر, اس میں ہم صرف یہ تو تفصیل کرتے ہیں کہ حدیث کی سند کیا ہے, کس پائے کی حدیث ہے, حدیث صحیح ہے, حدیث حسن ہے, یا اس پر کوئی دوست کا پہلو ہے. یہ فرق تو ہوگا, یا حجت براتب نہ کوئی حدیث ہوتی, حدیثوں کے معاملے میں اگر یہ فرق و تفاوت سامنے نہ رہے تو یقیناً غلط راستے پر انسان کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ محدثین کرام نے پوری پوری زندگیاں لگا دی چھان پھٹک کر کے جو ہمارے لیے ذخیرے مرتب کر دیے, اب ان میں جو حدیث صحیح ہے اس کو اگر حقیقت نہ ماننے والا وہ پھر غلط ضلالم بیندہ کے درجے میں ہے کہ وہ گمراہی کو دور نکل گیا. تو حدیث کے شرائط کے ساتھ مشہور ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت حضرت مسیح کا نزول ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا, اور وہ تو علامت ہے قیامت کی کہ تم ان کے بارے میں کوئی شک نہ کرو, یعنی قیامت کے بارے میں شک نہ کرو. وَتَبِعُونِ, اور میرا اتباع کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّكَ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, اور دیکھنا تمہیں شیطان ورغلا نہ پائے, تمہیں گمراہ نہ کر دے, روک نہ دے حق کے قبول کرنے سے, یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات, اور جب عیسیٰ آئے تھے معجزات کے ساتھ, عظیم بڑی معجزات وہ ہے حسی معجزات جو ان آنکھوں سے دیکھے جانے والے معجزات ہیں, ان میں چوٹی کے معجزے وہ جو حضرت مسیح کو دیے گئے. اس مردہ کو کہا تم دیکھنے لا کھڑا ہو, گارے سے بنایا ایک پرندے کی کاہلولا اس سے پھونک ماری ہو ان کا وہ پرندہ بن گیا. یوں سمجھیے کہ حیائے موتا اور خلق حیات, اب اس سے اوپر کا بوجھا تو ہے نا, اس سے اوپر کا بوجھا تو قرآن مجید یہ جو محمد رسول اللہ کو عطا ہوا ہے, باقی وہ سے اور کوئی بوجھ رہا اس سے بالا کر نہیں ہو سکتا. تو کال آئے انہوں نے فرمایا تھا کب جی تو کم دن حکمت ہے, لوگوں میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں. یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن مجید میں تو کتاب والا پہلو بھی ہے, یعنی شریعت بھی ہے, حکمت بھی ہے, دانائی بھی ہے, جبکہ تورات جو ہے اس کو قرآن بالعموم کتاب کہتا ہے اور انجیل کو حکمت کہتا ہے, دانائی حکمت گہرائی باز نصیحت. اناجیل میں آپ کو یہی ملے گا شریعت کے احکام نہیں ہے. بنی عبدین رقم باز النبی تک تبھی لکھی, اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں کہ جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. حتق اللہ واضح ہوں, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو, یعنی مسیح کی دعوت کی یہی چیز جو آج محمد رسول اللہ کے فرما رہے ہیں. ان کا ہو ربی و رب تم فاعبدوه ہو هذا صراط مستقیم, یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, بس اسی کو پوجو, اسی کی بندگی کرو, اسی کی پرستش کرو, اسی کی عبادت کرو, یہ ہے سیدھا راستہ. حاضر صراط مستقیم کا خلف العذاب من بینہم, تو مختلف گروہوں نے اپنے مابین اختلافات پیدا کر دیے. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم, تو ہلاکت ہے ان ظالموں کے لیے, بربادی ہے ان کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب سے. هل ينظرون الى الساعة, اے نبی کیا یہ لوگ اب منتظر ہے صرف قیامت کے, انتاط نہ ہو مقصد کہ وہ ان پر اچانک مسلط ہوتا ہے آج ہم کے اچانک بہت ارے شروط اور انہیں گمان تک نہ ہو. اللہ یوم باز ہوں گے بادل عدم, اب یہ قیامت کے بارے میں فرمایا کہ اس روز دوست جو ہے انتہائی گرم دوست دوست جو دنیا میں تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے. جیسا کہ ہم پڑھتے رہے ہیں وہاں پڑی ہوگی ہر ایک کو لفسی لفسی, ایک تو یہ پہلو, دوسرے یہ کہ اکثر یہ دوستوں نے ایک دوسرے کو گمراہی پورا کیا ہوتا, کسی نے کسی پہلو سے, کسی نے کسی پہلو سے, صحبت تالے تھوڑا تالے تلٹ, تو یہ ساری دوستیاں جو ہے وہاں پر یہ دشمنوں میں تبدیل ہو جائے گی. اللہ لاز ادو المستقیم, سوائے مستقیوں کے اہل تقویٰ کی دوستیاں جو ہے اگر اس دنیا میں ہیں وہاں بھی جاری رہیں گی. صحابہ کرام کی آپسی محبت دنیا میں نہیں وہاں نکال جائے گی, جو تقویٰ کی بنیاد پر دوستی ہوگی اس سے پوچھنا نہیں. یا عباد لا خوف علیکم اليوم, اس میں بھی سے کہا جائے گا ہے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں, بلا انتم تحزنون, نہ ہی تم کسی حزن سے دوچار ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, وہ بندے میرے جو ایمان لائے تھے ہماری آیات پر اور وہ تھے فرما بردار, انہوں نے اسلام کی رنش اختیار کی تھی. ان جنت آئی تم بازواد تم تخبرون, داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی, جہاں تمہاری آؤ بھگت ہوگی, تمہارا اعزاز و اکرام ہوگا. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واثواب، گردش میں ہوں گے وہاں خدمتگار، گردش لیے جائیں گے وہاں ان پر رکابیاں سونے کتنے کے. اب ظاہر بات ہے پلیٹ گردش نہیں کی جایا کرتی، اس کے اندر کچھ ہوتا ہے جس کے لیے پلیٹ کو گردش میں لایا جاتا ہے. اور آپ گھوڑے ہوں گے، وہ بھی مراد کیا ہے، ان کے لیے مشروبات ہوں گے جو خرچ کیے جائیں گے. وسیحا ماں تشہیر انکش و تنزل آئن، اور جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کی خواہش ہے انسانوں کے نصوص میں اور جن سے لذت حاصل کرے انسانوں کی آنکھیں. تنزل آئن جو بھی انسان کا، انسان میں اللہ نے رکھا ہوا جو کچھ رکھا ہے وہی جانتا ہے کیا تقاضے اس کے ہیں، کیا اس کا جی چاہتا ہے. اللہ سے بڑھ کر کون جانے گا، اللہ من خلق، کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے پیدا کیا. لہذا اس سے جنت نے ان تمام تقاضوں کی بھرپور تقسیم کا سامان فراہم کر دیا جو تقاضے خود اس نے اپنے بندوں میں رکھے. لہو کی ماں تشہیر ہوں پوچھو وہ طلب سلحان، اور یہ میں کر چکا ہوں کہ یہ سب بھی نزول ہے، نزول کے درجے میں ہے. باقی جو اصل ضیافت وہاں کی ہے وہ ہمارے اور آپ کے دماغ سے بابرا ہے. مالا عین الراس ولا عذن سمعت وما فقر على قلب بشر، وانتم فیہا خالدون، اور اب تم یہاں رہو گے ہمیشہ ہمیشہ، یہاں سے نکلنے کا سوال نہیں. وتلک الجنۃ التی اورثتموها، یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو. بما کنتم تعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے. یہ میں نے نوٹ کرایا بارہا آپ کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ یہی فرمایا جائے گا کہ یہ تمہاری نیکیاں ہیں، تمہارے اعمال ہیں، تمہاری قربانیاں ہیں. تم ہمارے دین کے لیے تکلیفیں جھیلتے رہے، تم نے اشار کیا، تم نے قربانی دی، تم نے دنیا کی لذتوں کو فرق کیا، یہ اس کا کمرہ ہے. جبکہ بندے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں پہنچایا، ہم یہاں پہنچ نہیں سکتے، یہ مقام بندگی ہے، وہ اللہ کی قدردانی ہے، یہ تمہاری محنت ہے، یہ تمہاری اپنی شعی جہد کا ثمرہ ہے جو تمہارے سامنے آ رہا ہے. لیکن فی حافات کثیرۃ منھا تاکلون، اس میں تمہارے لیے کثرت کے ساتھ میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے. فراغت کیا مطلب کیا ہے، یہ آواز دہنی ہو رہی ہے، یہ دوسرا یا تو بند کر دے دے، مجھے سنانے کے لیے رکھا رکھتے ہیں، اس کو بند کر دے دے، بلکہ کرو لکن سیاح فاتحت کثیرت منہا تاکلون، اس میں تمہارے لیے کثرت کے ساتھ لینے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے. ٹھیک ہے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، پھر میں کروں گا کہ میں یہاں بریکٹ میں ایڈ کروں اس کے برعکس، یعنی یہ لگتا کہ اہل جنت کا دکھا دیا کہ یہ انجام ہے متقیوں کا. اب ذرا اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیں، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور مجرم جو ہے وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ. لا یفتر عنہم، اس میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی ان سے. وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے. وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ در حقیقت وہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. یہ ستم خود انہوں نے اپنی جانوں پر کیا ہے، یہ خود یہ کرتوت لے کر آئے. بناداؤ اور یہ پکاریں گے، یا مالک ہو، اے مالک، یہ مالک ہے داروغے جہنم، یا مالک لیق بھی علی ربک، جو بھی وہاں کا داروغا ہے جیسے جیل کے داروغا ہوتے ہیں. اب اس سے فریاد کریں گے کہ اے مالک، تیرے رب کو اب ہمارا معاملہ چکا دینا چاہیے، اب قصہ ختم ہو، اتنا عرصہ ہمیں ہو گیا اس عذاب میں، دنیا میں تو ہم اتنا عرصے رہے گی نہیں، اس کی لذتیں اٹھائی گی نہیں جتنا عرصہ ہمیں یہاں ہو گیا، اب چاہیے کہ ہمارا قصہ چکا دے، پاک کر دے، ہمیں ختم کر دے. قال انکم معکوسون، وہ جواب میں کہیں گے نہیں، تمہیں یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں آئے گی. جیسے کہ ایک جگہ پڑھا ہے کہ لا تدعون یوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا کثیرا، اب ایک موت نہ مانگو، بے شمار موتیں مانگو، لیکن موت آئے گی نہیں، ان کو موت آئے گی ہر طرف سے لیکن مرے گی نہیں. یعنی یہ کہ آدمی محسوس کرتا ہے ادھر سے بھی موت آ رہی ہے، ادھر سے بھی موت آ رہی ہے، لیکن موت آتی ہے. لقد جئناکم تم بالحق، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، ہم نے تمہارے پاس حق پہنچا دیا تھا،
ولكن اکثرکم بالحق کارہون، لیکن تمہاری اکثریت جو ہے وہ حق کو پسند نہیں کر رہی. بلکہ یہاں اب خطاب جو ہے یہ آ گیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہے ان سے بات ہو رہی ہے. اب یہ سورۃ کے آخری حصہ ہے، لہٰذا وہ اہل جنت اور اہل دوزخ کا تذکرہ ختم ہوا. یہاں سے اب بات شروع ہو رہی ہے خاص اس کانٹیکسٹ میں، اس ماحول میں کہ دوزخ موجود ہے. لقد جئناکم بالحق، اے لوگو ہم تمہارے پاس حق لے آئے ہیں، ہم نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل کر دیا. ولیکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تمہاری اکثریت جو ہے وہ حق کو پسند نہیں کر رہی، حق سے کراہت کر رہی ہے. ام ابرمو امرم، کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے؟ فإنا مبرمون، تو ہم بھی طے کر لینے والے ہیں. یہ بڑا جلالی انداز ہے، انہوں نے اگر طے کر لیا ہے اسی کفر پر ڈٹے رہنا ہے تو ہم نے بھی طے کر لیا ہے کہ پھر ہم ان کو ہلاک کریں گے، برباد کریں گے. ہم یا سبون اللہ لا نسمع سرہ ولجواہ، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سنتے نہیں ہیں ان کی باتیں کہ جو وہ خفیہ طریقے پر کرتے ہیں، چھپا کر کرتے ہیں، اور جو ان کے باہمی مشورے اور سرگوش کرتے ہیں؟ یہ احمق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے. بلا تو نہیں، ہم خود بھی سنتے ہیں، وہ رسول لگے ہی رکھتے بھی، اور ہمارے ایسی اور ہمارے فرشتے فرشتے ان کے پاس موجود ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں. ہماری انٹیلیجنس جو ہے اس کا مہتا بہت بڑا ہے، ہر انسان کے ساتھ دو دو کو فرشتے جا رکھے ہیں، اور جو اس کے ایک ایک لفظ کو لکھ رہے ہیں، ایک ایک کال جو ہے درج ہو رہا ہے، ایک ایک عمل جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے. تو ہم تو بدستے نصیب سنتے ہی ہیں، ہم تو ہر جگہ